अच्छा भाई, आगे सबक देखिए। वमल हर्बु इल्ला मा अलिमतुम वज़ुक्तुमु वमा हुवा अनहा बिल हदीसिल मुरज्जमी मता तबअसुहा तबअसुहा ज़मीमतन वतज़र इज़ा ज़र्रैतुमुहा फतज़रमी फतारुकुम मारकर रहा बिसिफालिहा वतलकह किशाफन तुम तुंतज फतुतीमी। ज़ुहैर इब्ने अबी सुलमा का मुअल्लका हम पढ़ रहे हैं और मैंने बतलाया कि बहुत से उलमा की यह राय है कि ये अरबी जुबान का सबसे बड़ा शायर है भाई। तो गुज़श्ता सबक के अंदर ज़ुहैर इब्ने अबी सुलमा तारीफ कर रहा था दो सरदारों की जिन्होंने कबीले अब्स व ज़ुबयान के दरमियान होने वाली जंग को खत्म करवाया और सारे ऊंटों की जो दियत बनती थी वो अपने सर ले ली। तो उनकी तारीफ की और फिर उसके बाद जंग की हौलनाकी से उन कबीले वालों को डरा रहा है कि ए कबीले वालों और ए खलीफों उनके इत्तेहादियों, तुमने सुलह की है, तुमने कामिल कस्में यानी पक्की कस्में उठाई हैं, देखो अब गदर न करना, गदर न करना। कबीला है, बड़ा कबीला हो सकता है भाई, बाज़ औक़ात बाज़ लोग क्या करते हैं, बज़ाहिर तो सुलह कर लेते हैं लेकिन दिल के अंदर कीना गज़ब और गुस्से को छुपा कर रखते हैं और फिर जब मौका मिलता है तो दूसरे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा देते हैं भाई। तो उनको जंग की हौलनाकियों और तबाहकारियों की तरफ मुतवज्जे करवा रहा है कि देखो तुमने सुलह की है, अब गदर न करना वरना फिर जंग शुरू होगी और जंग की हौलनाकियां और तबाहियां वो तुम अपनी आंखों से देख चुके हो जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आगे कहता है वमल हर्बु इल्ला मा अलिमतुम वदुक्तुमु वमा हुवा अनहा बिल हदीसिल मुरज्जमी। हर जंग को कहते हैं आलिम तुम व जुक तुम, आलिम आलमों के माने जानना, जाका या जुकों के माने चखना चखना, और यहां मुराद तजर्बा है भाई कि तुमने जंग को चख लिया है यानी उसका तजर्बा अच्छी तरह कर लिया है। और व जुक तुम यहां पर फिर भाई नीम पर जम्मा पढ़ेंगे और इश्बा करेंगे, खींचेंगे उसको, वरना इसके बगैर शेर का वजन सही नहीं रहता। वमा हुआ अनहा बिल हदीसिल मुरज्जमी, रज्जम युरज्जिम तरजीम का माना होता है गुमान और अंदाजे से कोई बात करना, यानी बात का इलम ना हो अंदाजे से कोई बात कर देना, इसको कहते हैं तरजीम भाई। और हदीस मुरज्जम वो बात जो अंदाजे से की गई हो, जो अंदाजे से कही गई हो, उसे कहते हैं हदीस मुरज्जम। वमल हर्बु इल्ला मा अलिमतुम वज़ुक्तुम वमा हुवा अनहा बिल हदीसिल मुरज्जमी। वमल हर्बु, और नहीं है जंग, इल्ला मा अलिमतुम मगर वो जिसको तुम जान चुके हो, वजुक तुम और जिसको तुम चख चुके हो। जंग तो वही चीज है जिसको तुमने जान भी लिया और चख भी लिया यानी उसका अच्छी तरह तजर्बा कर लिया। वमा हुआ अनहा बिल हदीसिल मुरज्जमी, ये मा भी नफी के लिए है, मुशाबे भी लैसा, और हुआ जो है ये जमीर राजे है आलिम तुम से जो मसदर मफहूम हुआ, जैसे कुरान में आता है कि अदिलो वह अकरबो लितक, ये हुआ जमीर किसको राजे, ये अदिलो के जिमन में जो आदल आ गया, फेल के जिमन में क्या आ गया, आदल आ गया, तो यहां भी फेल के जिमन में मस्तर आ गया। वमा हुआ, और नहीं है वो क्या चीज, इल्मुकुम तुम्हारा जान लेना, आलिम तुम से क्या पता चला, तुम्हारा जान लेना, नहीं है तुम्हारा जान लेना, अनहा ऐ अनिल हर्बी, किसके बारे में, हाँ जंग के बारे में जो तुमने जान लिया है वो नहीं है, بالحدیث المرجمی کوئی اندازوں سے کہی ہوئی بات، جنگ کے بارے میں جو کچھ تم نے جانا، جو تم نے چکھ لیا، جس کا تمہیں تجربہ ہو گیا، وہ کوئی اندازوں سے کی ہوئی بات نہیں ہے، تم نے خود اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، جنگ کی تباہ کاریاں اور ہولناکیاں تم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لی، تمہارا پورا پورا قبیلہ ختم ہو گیا، کتنی خوفناک چیز ہے جنگ، لہذا اب دیکھو غدر نہ کرنا بھائی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، اور نہیں ہے جنگ مگر وہ جس کو تم نے جان لیا اور جس کا تم نے تجربہ کر لیا، وما هو عنها بالحديث المرجم، اور نہیں ہے تمہارا جان لینا عنها اس جنگ کے بارے میں، اور جنگ کے بارے میں جو کچھ تم نے جانا ہے وہ تمہارا جاننا جو ہے وہ کوئی اندازوں سے کی ہوئی بات نہیں ہے، کہ جس کا تمہیں پتہ نہ ہو اور اندازوں سے کوئی بات کی جائے، بلکہ تمہیں تو پورا اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اچھی طرح تم نے اس کا مشاہدہ کر لیا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ پھر ترجمہ دیکھ لیں، اور نہیں ہے جنگ مگر وہ جس کو تم جان چکے ہو، جس کا تم نے تجربہ کر لیا ہے، اور جنگ کے بارے میں جو کچھ تم نے جانا ہے وہ کوئی اندازوں اور گمان سے کی ہوئی بات نہیں ہے. متا تبعثوها تبعثوها ذمیمتا وتزرع اذا ورثتموها فتزرمی. متا جب، اور یہ شرط کے لیے ہے یہاں. تبعثوها، بعث یا بعثو کے معنی ہوتے ہیں بیدار کرنا، بیدار کرنا، بعث بعد الموت آپ پڑھتے ہیں بھائی، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یعنی بیدار کیا جائے گا. اور یہ تبعثوها جو پہلا آیا یہ ہے شرط، متا تبعثوها یہ ہے شرط، اور اگلا جو تبعثوها آ رہا ہے یہ ہے جزا، اور یہ متا جزم دیتا ہے بھائی شرط کو بھی اور جزا. تو اصل میں تھا تبعثونا، آخر سے جزم کی وجہ سے نون گر گیا، اور شرط بھی مجزوم اور جزا بھی مجزوم. تو بات کا کیا معنی؟ بیدار کرنا، اٹھانا. زمیمتن، زمیمہ کہتے ہیں مذموم کو بھائی، مذموم جو ہو قابل مذمت ہو. وتزرع، ذریعہ یا ذرا کا معنی ہے کسی چیز پر ایک چیز کا دلیر ہونا، کیا ہونا؟ دلیر ہونا. اور آگے اسی سے ہے ذریتموها باب تفعیل میں، اب اس کا معنی ہے دوسرے کو دلیر بنانا. تزرع کا کیا معنی؟ ذریعہ یا ذرا باب سمیع سے خود دلیر ہونا، اور ذرا یزری مانا دوسرے کو دلیر بنانا. جیسے جلسہ کا معنی خود بیٹھنا، اور باب افعال میں لے جائیں اجلسہ کا معنی دوسرے کو بٹھانا، تو یہاں پر بھی بات، تو اسی طرح باب تفعیل میں بھی تعجیہ کے لیے لے جاتے ہیں. تو ذریعہ یزرا کا معنی خود دلیر ہونا، اور ذرا یزری باب تفعیل میں لے جائیں تو دوسرے کو دلیر بنانا. اور خاص طور پر یہ جو باب تفعیل میں آیا دوسرے کو دلیر بنانا، کسی کام پر ابھارنا، یہ خاص طور پر زیادہ تر وہ کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شکار وغیرہ کے لیے جب جائے، تو اب جیسے ہی شکار نظر آتا ہے مالک ایک خاص آواز نکال کے ایک دم کتے کو چھوڑتا ہے بھائی. وہ دیکھو کتے کو شکار پر کیا کر رہا ہے، ابھار رہا ہے، دلیر بنا رہا ہے، اور کتا وہ آواز سنتے ہی پھر فوراً شکار کی طرف لپکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو وہ ہے ذرا یزری تزریا بھائی. فتزرمی، زریما یزرمو کا معنی ہے آگ بھڑکنا، زریما یزرمو کا معنی آگ بھڑکنا، آگ کا شولے مارنا. الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ متا تبعثوها تبعثوها ذمیمتا وتزرع اذا ذریتموها فتزرمی. متا تبعثوها، جب تم اس جنگ کو بیدار کرو گے، تبعثوها تو تم اس کو بیدار کرو گے، زمیمتن اس حال میں کہ وہ قابل مذمت ہے. بھائی وہ جنگ کیا ہے؟ قابل مذمت ہے. متا تبعثوها تبعثوها ذمیمتن, جب تم اس جنگ کو بیدار کرو گے, تبعثوها ذمیمتن, تو تم اس کو بیدار کرو گے اس حال میں کہ وہ مذموم ہوگی. وتذر اذا ذریتموها, اور وہ جنگ جو ہے دلیر ہو جائے گی. اذا ذریتموها, جب اس کو تم دلیر بناؤ گے. فتذر می, تو اس کی آگ بھڑکنے لگے گی, اس کے شعلے بھڑکنے لگیں گے. وتذر اذا ذریتموها, اور جب تم اس کو دلیر کرو گے. اذا ذریتموها, جب تم اس کو دلیر کرو گے, تو تذر وہ دلیر ہوگی, یعنی یوں کہو جب تم اس کو بھڑکاؤ گے تو وہ بھڑکے گی. فتذرنی, تو پھر اس کی وہ جو آگ ہے وہ شعلے مارنے لگے گی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ اور وتذر یہ بھی مجزوم ہے, اس کا عطف بھی اس جزا پر ہے, اور جزا مجزوم تھی, تو یہ تذرا بھی کیا ہے؟ مجزوم ہے. بھائی مجزوم ہے. ذریعہ یا ذرا آخر میں الف تھا, اور آپ نے پڑھا کہ ناقص افعال جو ہیں جن کے آخر میں الف واو یا ہو, تو مجزوم ہونے کی حالت میں وہ واو الف اور یا آخر سے گر جاتے ہیں, تو یہاں سے بھی الف گرا ہے. اسی طرح فتذرنی, اس کا بھی عطف اسی پر ہے, اس لیے یہ بھی مجزوم ہے. اور حرکت دی گئی میم کو ضرورت کی بنا پر, الساکن اذا حرک حرک بالکسر, اسی لیے کسرہ کی حرکت دی گئی. اور یہ افعال سارے آگے جو آ رہے ہیں دیکھو, فتعرکم وتلقح ثم تنتج فتطعم فتنتج ثم ترضع فتفطم, یہ سارے مجزوم ہے. ان سب کا عطف وہ تبعثوها, وہ جو جزا کی اس پر ہے, اور جزا کی مجزوم, تو جو معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ کا. تو یہ سب بھی مجزوم ہیں. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ متا تبعثوها تبعثوها ذمیمتا وتذر اذا ذریتموها فتذرمی, جب تم اس جنگ کو بیدار کرو گے تو وہ بیدار ہوگی اس حال میں کہ وہ قابل مذمت ہوگی, یعنی تم مذمت والا کام کرو گے. وتذر اذا ذریتموها فتذرمی, اور وہ آگ جو ہے وہ بھڑکنے لگے گی جب تم اس کو بھڑکاؤ گے. فتذرمی, تو اس کی آگ جو ہے وہ شعلے مارنے لگے گی. فتعرکم عرکر رحا بسفالها وتلقح کشافا ثم تنتج فتطعمی فتعرکم عرکر رحا بسفالها, تو یہ آپ کی کتابوں میں فتعرکو پہلے کاف پر ضمہ ہوگا, اس کو جزم کے ساتھ سکون کے ساتھ بدل دیں, یہ مجزوم ہے. اور یہ اور آگے آنے والے افعال ان کا عطف ہے جزا پر. بھائی جزا جو پیچھے آئی تھی تبعثوها, یہ جو دوسرا تبعثوها آیا یہ ہے جزا, اور یہ مجزوم ہے, تو اس پر جس کا عطف ہوگا وہ بھی مجزوم. تو فتح رخ کو مار کر رہا بسفالها, آرا کا یارکو کے معنی ہے پیسنا. بھائی پیسنا پیسنا, جیسے چکی میں دانے وغیرہ پیسے جاتے ہیں. آر کر رہا یہ مفعول مطلق ہے, یہ رہا چکی کو کہتے ہیں. بھائی چکی کا پیسنا. بستفالیہ, استفال جو ہے یاد رکھیے, یہ جب دانے وغیرہ پیستے ہیں چکی میں, تو یہ اس کے نیچے کپڑا یا چمڑا بچھایا جاتا ہے تاکہ جو دانے پیستے جا رہے ہیں وہ ان کا آٹا وغیرہ وہ اس کپڑے پر یا اس چمڑے پر جمع ہوتا ہے, اس پر گرتا ہے, اس کو سفال کہتے ہیں. سفال, اور یہ عام ویسے نہیں بچھایا جاتا, یہ خاص طور پر جب دانے وغیرہ پیسنے ہوں تب بچھایا جاتا ہے بھائی چکی کے نیچے. بسفالها میں یہ با جو ہے یہ با بمانے معا کے ہے, ای معا سفالها, معا سفالها, عرق الرحا معا سفالها. وتلقح, لقح یلقح کے معنی ہے اونٹنی کا حاملہ ہونا، اونٹنی کا حاملہ ہونا. اور کشافن، کشافن تلقح کشاف کہتے ہیں کہ اونٹنی ایک مرتبہ بچوں کو جنم دینے کے بعد پھر دوبارہ اسی سال حاملہ ہو جائے، فوراً ہی کیا ہو جائے، حاملہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں تلقح کشاف. اور یہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ ابھی بچوں کو اس نے جنم دیا اور اب کم از کم ایک سال وقفہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کو دودھ پلائے اور اس کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری دور ہو جائے. تو اب دوبارہ جب حاملہ ہوگی تو کمزور ہے، اب جو بچوں کو پھر جنم دے گی تو وہ بچے بڑے ہی کمزور ہوں گے. تو یہ پسندیدہ نہیں کہ بچوں کو جنم دیتے ہی پھر اس کو کیا کروا لیا جائے، حاملہ کروا لیا جائے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہے تلقح کشاف بھائی. تو کشاف کا معنی سمجھ میں آیا کہ اونٹنی ایک مرتبہ بچوں کو جنم دینے کے بعد پھر کیا کروا لیا جائے، ہاں. اچھا تو تلقح کشاف کا کیا معنی ہوا کہ ایک سال کے بعد بچوں کو جنم دیتے اونٹنی کا دوبارہ اگلے سال میں پھر حاملہ ہو جانا. اور جبکہ علامہ زوزنی جو ہے وہ فرماتے ہیں اسی یہ جو مکتبۃ البشرا کی کتاب ہے اس کے نیچے جو حاشیہ شرح ہے یہ علامہ زوزنی کی ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے بھیڑ وغیرہ کے لیے. یعنی بھیڑ وغیرہ جو ہے وہ چھ ماہ میں بچے کو اس نے جنم دے دیا، تو اب اس میں پسندیدہ یہ ہے کہ چھ ماہ کا وقفہ ہو تاکہ وہ بچوں کو دودھ پلا لے، پھر اس کے بعد ان بھیڑ بکریوں کو حاملہ کروایا جائے. لیکن ایک دفعہ بچوں کو جنم دیتے ہی پھر فوراً ان کا حاملہ کروا لینا، یہ کیا ہے، تلقح کشاف. تو اس صورت میں مانا ہو جائے گا سال میں دو مرتبہ حاملہ ہونا. اونٹنی ایک سال میں بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے لیے بہتر کیا تھا، ایک ایک سال کا وقفہ ہو. لیکن تلقح کشاف کی صورت میں مانا کیا بن جائے گا کہ اونٹنی کا مسلسل اگلے سال میں دوبارہ حاملہ ہو جانا، یعنی دو سال میں دو مرتبہ حاملہ ہونا. اور بھیڑ بکری ہو تو ایک سال میں، ایک سال میں دو مرتبہ حاملہ ہونا. ثم تنتج، یہ مجہول ہے بھائی، تنتج. اور ایک ہے نتیجہ ینتج اور ایک ہے انتج ینتج. نتیجہ ینتج مجہول استعمال ہوتا ہے، یوں کہ حیوان سے بچہ جنوانا، یعنی کوئی اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی انسان وہاں موجود ہو. حیوان بچے کو جنم دے رہا ہے، کوئی خیال رکھنے والا گھر والوں میں سے وہاں پر موجود ہو اس کا خیال رکھنے والا، تو اس کے لیے کہتے ہیں، اس کے لیے مجہول مجرد سے استعمال کرتے ہیں بھائی، نتیجہ ینتج نتاجن بھائی. اور انتج باب افعال استعمال کرتے ہیں جب اس کے پاس کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو. انتجت الناقۃ، اونٹنی نے خود ہی بچے کو جنم دیا، یعنی کوئی اس کا خیال رکھنے والا اس کے پاس نہیں تھا. تو بہرحال یہاں دونوں بچہ جننے کے معنی میں ہے. فتت امی ات اما یوت امو کے معنی ہے جڑواں بچوں کو جنم دینا. اتاما یوت امو، جڑواں بچوں کو جنم دینا. جڑواں بچوں کو کیا کہتے ہیں، تو امین بھائی، تو امین. اور دو ہے نا اس لیے تسنیہ ہے تو امین، تو ان میں سے ہر ایک جڑواں بچوں میں سے ہر ایک کو کیا کہیں گے، تو امن، تو امن. فتارک کمار کر رہا بفا لہا و تلقح کشافن ثم تنتج فتت امی. فتارک کمار کر رہا بفا لہا، بس یہ جنگ جو ہے تم کو پیس ڈالے گی. عر کر رہا، کس کی طرح، چکی کے پیسنے کی طرح. بسفالیہا، ساتھ اپنے اس چمڑے اور کپڑے کے، اور خاص طور پر اس کپڑے اور چمڑے کو ساتھ ذکر کیا کیونکہ وہ عام حالت میں چکی کے ساتھ بچھایا ہی نہیں جاتا، وہ اسی وقت بچھایا جاتا ہے جب مقصد کیا ہو، دانوں کو پیسنا ہو. تو وہ جنگ جو ہے بھڑک اٹھے گی. فتارک مار کر رہا، پس وہ تم کو چکی کے پیسنے کی طرح پیس کر رکھ دے گی بھی سفالیہا ساتھ اپنے چمڑے کے, یوں ترجمہ کرو تو وہ تمہیں پیس ڈالے گی جیسے کہ چکی پیستی ہے بھی سفالیہا ساتھ اپنے چمڑے کے. وَتَلْقَحْ كِشَافًا اور یہ جنگ جو ہے یہ حاملہ ہوگی کِشَافًا مسلسل بھائی مسلسل دوسرے سال میں پھر کیا ہو جائے گی حاملہ ہو جائے گی یا وہ بھیڑ بکریوں کے اعتبار سے ترجمہ کریں وَتَلْقَحْ كِشَافًا اور یہ سال میں دوسری مرتبہ حاملہ ہو جائے گی. ثُمَّ تُنْتَجْ پھر یہ بچوں کو جنم دے گی. فَتُطْعِمِ تو کس طرح کے بچے پیدا کرے گی جڑواں بچے پیدا کرے گی. جنگ کی ہولناکی بیان کر رہا ہے لوگوں کو غدر سے روک رہا ہے کہ دیکھو اگر کسی نے دل میں کینہ چھپایا ہے کوئی شرارت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو شرارت نہ کرنا بھائی. جنگ کا تم تجربہ کر چکے ہو کتنی ہولناک چیز ہے جس کے اندر عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں خاندان اجڑ جاتے ہیں اور بڑی مشکلات اور تکالیف آتی ہیں. تو دیکھو جنگ کو نہ بھڑکانا شرارت نہ کرنا جنگ بہت خوفناک چیز ہے. وہ تمہیں اسی طرح پیس ڈالے گی جس طرح چکی جو ہے اپنے چمڑے کے اوپر چیزوں کو پیس کر باہر پھینک دیتی ہے. اور پھر یہ جنگ کی ہولناکی اور اس سے پھیلنے والے شر مسلسل بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. جیسے ایک بچے کو جنم دیتے ہی یعنی ایک شر کو پیدا کرتے ہی جنگ پھر حاملہ ہو کر دوسرے شر کو جنم دے گی اور وہ شر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی شر بلکہ جڑواں بچوں کو جنم دے گی. تو دو چیزوں کے لیے جنگ کی ہولناکی بیان کی, ایک تو یہ کہ سال میں کتنی دفعہ حاملہ ہوگی دو مرتبہ بھائی دو شر پیدا کرے گی اور وہ شر بھی کس طرح کے ہوں گے جڑواں ہوں گے. بس صرف ہولناکی بیان کرنا چاہتا ہے بیان, یہ مانا نہیں کہ سال میں جنگ دو شر پیدا کرے گی, نہیں مانا یہ جنگ سے شر پھیلتے ہی چلے جائیں گے بڑھتے ہی چلے جائیں گے ایک کے بعد ایک شر پیدا ہوگا اور ہر شر دوسرے شر سے بڑھ کر ہولناک ہوگا بھائی. مانا سمجھ میں آ گیا. فتارک کمار کر رہا بھی سفالیہا و تلقہ کی شاپن ثم تنتج فتطعمی پس وہ جنگ تمہیں پیس کر رکھ دے گی اسی طرح جیسے کہ چکی پیستی ہے اپنے چمڑے کے ساتھ. و تلقہ کی شاپن ثم تنتج فتطعمی اور یہ سال میں دو مرتبہ حاملہ ہوگی. ثم تنتج پھر یہ بچے جنے گی فتطعمی تو جڑواں بچے جنے گی جڑواں بچوں کو جنم دے گی. یہ یوں مانا کر لیں اونٹنی کے اعتبار سے اگر وہ جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا تلقہ کشاف کا کیا مانا اونٹنی کا اگلے سال میں دوبارہ حاملہ ہونا اور تو یہ ایک سال کے بعد اگلے سال میں دوبارہ پھر حاملہ ہوگی یعنی بغیر وقفے کے اس کے جنگ کے شر میں کوئی کمی نہیں آئے گی ایک شر کے بعد ساتھ ہی دوسرا شر آ جائے گا بھائی. سمتن تج پھر یہ جنم دے گی تو فتوت ایمی کس طرح کے بچوں کو جنم دے گی جڑواں بچوں کو یعنی شر بڑھتا ہی چلا جائے گا رکے گا نہیں. فتون تج لکم غلمان اشعم کلہم کا احمری عادن ثم ترزع فتفتمی فتون تج لکم انتجیون تج میں نے ابھی معنی بیان کر دیا بچوں کو جنم دینا. غلمان غلمان جمع ہے غلام کی اور غلام جیسے عام غلام کو کہتے ہیں اور اسی طرح لڑکے کو بھی کہتے ہیں بھائی لڑکے کو یہاں لڑکے کا معنی میں ہے یہ جمع ہے غلام کی. اشعم اشعم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اس میں تفضیل اشعم لیکن شارحین حضرات لکھتے ہیں کہ اشعم یہاں شعم مصدر کے معنی میں ہے یعنی اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ دراصل کیا ہے مصدر ہے. تو صیغہ کون سا اس میں تفضیل والا لیکن استعمال کس معنی میں کر لیا مصدر کے معنی میں. تو یہ اشعم بمعنی شعم کے ہے بھائی منحوس منحوس ہونا نحوست کے معنی میں ہے اور اسی وجہ سے حالانکہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا الف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا مین کے ساتھ. تو یہاں نہ تو الف لام ہے نہ اضافت ہے اور کہتے ہیں مین کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں تفضیل اپنے معنی میں ہے ہی نہیں. یہ تو کس معنی میں ہے مصدر کے معنی میں ہے. اور یاد رکھیے غلمان اشعما، بعض شارحین نے لکھا کہ یہ غلمان یہاں غیر منصرف ہے، کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اور اشعم اس کی صفت ہے، توجہ ہے؟ بعض شارحین نے کیا لکھا، یہ غلمان غیر منصرف ہے اور اشعم اس کی صفت ہے. بھائی غیر منصرف یہ کیا، کیسے، دو سبب کون سے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت شعری کی بنا پر اس کو غیر منصرف پڑھا گیا، اس میں دو سبب نہیں ہے، لیکن اگر اس کو منصرف پڑھیں تو تنوین آتی ہے اور تنوین کی وجہ سے شعر کا وزن صحیح نہیں رہتا، لہذا یہ ہے تو اصل میں منصرف لیکن اس کو کیا پڑھ دیا گیا اس شعر میں، غیر منصرف پڑھ دیا گیا. لیکن یہ بات درست نہیں بھائی، درست نہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شعر کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جائز ہوتی ہیں جو عام کلام میں جائز نہیں، اور اس کو کہتے ہیں ضرورت شعری. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ شعر کے اپنے اوزان ہوتے ہیں، ایک حرف بھی اگر اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو سارے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے اور وہ شعر شعر رہتا ہی نہیں ہے، اور جو اس کا ذوق رکھتے ہیں وہ فوراً پہچان لیں گے بھائی کہ یہ تو شعر کا وزن ہی نہیں ہے، یہ کیسا شعر ہے. تو ضرورت شعری کی بنا پر اشعار میں بہت سے ایسے امور کا ارتکاب جائز ہے جن کا عام کلام میں ارتکاب جائز نہیں. ان میں سے ایک چیز ہے کہ غیر منصرف کو کیا پڑھ دیا جائے، منصرف. کیا کر دیا جائے؟ تھا تو لفظ غیر منصرف، لفظ تو غیر منصرف ہیں، دو اسباب موجود ہیں، لیکن اس کو کیا پڑھ دیا گیا؟ منصرف. کیونکہ منصرف پڑھیں گے تو تنوین آ جائے گی، اور تنوین کس کا نام ہے؟ نون ساکن کا. ایک حرف بڑھ جائے گا شعر کا وزن ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ حرف ساکن بیچ میں نہیں آتا تو شعر کا وزن خراب رہتا ہے. اور اس کی مثالیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں بھائی، جیسے مشہور شعر ہے اعد ذکر نامان اللانا، اعد ذکر نامان اللانا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان ان کا نام ہے بھائی، اور یہاں ان کا نام ہے تو علمیت بھی ہے، الف نون بھی ہے بھائی، نعمان تو غیر منصرف ہے لیکن ضرورت شعری کی بنا پر اس کو کیا پڑھا گیا؟ منصرف. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ضرورت کی بنا پر شے کو اصل کی طرف لوٹانا تو ٹھیک ہے، خلاف الاصل لے جانا ٹھیک نہیں. ضابطہ کیا ہے؟ ضرورت کی بنا پر کسی شے کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا تو ٹھیک ہے، خلاف الاصل کی طرف لے جانا ٹھیک نہیں. اور آپ مجھے بتائیے اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے یا غیر منصرف ہونا؟ منصرف ہونا. اسم میں اصل کیا ہے؟ منصرف ہونا. غیر منصرف ہونا خلاف الاصل ہے، اسی لیے تو اس کے لیے پھر آپ دو سبب تلاش کرتے ہیں، دو سبب ہوں گے تو غیر منصرف ہے، دو سبب نہیں تو غیر منصرف نہیں. منصرف ہونے کے لیے آپ کو علت نہیں تلاش کرتے، لیکن غیر منصرف ہونے کے لیے علت اور دو سبب چاہیے بھائی، کیونکہ وہ غیر منصرف ہونا یہ خلاف الاصل ہے. تو ضرورت شعری کی بنا پر چیز کو اصل کی طرف لوٹانا تو صحیح، یعنی غیر منصرف کو لوٹا دیا کس کی طرف؟ منصرف. کیونکہ منصرف ہونا کیا ہے؟ اصل ہے. تو خلاف الاصل کو کس کی طرف لے گئے؟ اصل کی طرف واپس لے گئے. یہ تو جائز ہے شعر کے اندر، لیکن منصرف کو نکال کر کدھر چلے گئے؟ غیر انصراف کی طرف، یہ درست نہیں. لہذا یہ کہنا کہ غلمانہ اصل میں تو کیا ہے؟ منصرف، لیکن ضرورت شعری کی بنا پر اس کو کیا پڑھ دیا گیا؟ غیر منصرف، یہ درست نہیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہی ہے، منصرف ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے فتنتج لکم، جنگ پیدا کرے گی. کیا پیدا کرے گی؟ غلمان، لڑکے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے. پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ منصرف ہے تو اس پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو وجہ یہ کہ یہ مضاف ہے اشعم کی طرف، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی بھائی، تنوین نہیں آتی. اور اشعم یہ مضافن الیہ ہے، مضافن الیہ ہے، اور یہ مجرور ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا کسرہ آتا ہی کس شکل میں ہے؟ فتحہ کی صورت میں آتا ہے بھائی، فتحہ، کیونکہ ایک وزن فعل ہے اور ایک وصفیت ہے بھائی، وصف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ غلمان مضاف ہے اشعم کی طرف، اور جیسا کہ علامہ ابن الانباری رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں لکھا ہے، جو کہ یہ سبع معلقات کی قدیم ترین شروحات میں سے ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ کا احمر عاد، احمر عاد، یاد رکھو یہ عاد سے یہاں قوم سمود مراد ہے، ایک قوم عاد ہے ایک قوم سمود. قوم عاد پہلے گزری اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور ان کے تقریباً 100 سال بعد یہ قوم سمود کا زمانہ ہے، اور قوم سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اسی میں ان قوم والوں کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ سے اونٹنی نکلی، تو وہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور صالح علیہ السلام نے ان کو ان کا جو جس طرح کا معجزہ وہ مانگ رہے تھے وہ ان کو دکھلا دیا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم دیکھو ایمان تو نہیں لائے ہو، لیکن دیکھو خبردار اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا. پھر وہ اونٹنی بہت بڑی تھی، بڑے ڈیل ڈول والی تھی، وہ جس چراگاہ کا رخ کرتی تھی باقیوں کے مویشی وغیرہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے تھے بھائی، اور پھر وہ کنویں پر پانی پینے آتی تو سارا پانی پی جاتی بھائی کنویں کا. چنانچہ باری مقرر کر دی گئی، ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے حیوانات وغیرہ پانی پیئیں گے. تو وہ قوم والے کہنے لگے اس اونٹنی نے تو ہمیں تکلیف میں ڈال دیا. چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا، اور ان میں سے ایک شخص جو تھا اس کا نام تھا قدار ابن صالح بھائی، اس بدبخت نے جا کر اس اونٹنی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا بھائی. تو قدار ابن صالح اس کا نام تھا اور احمر اس کا لقب تھا. تو یہ کا احمر عاد جو شعر کے اندر آیا، تو احمر عاد سے وہ شخص مراد ہے جس نے اونٹنی کو قتل کیا. تو احمر عاد سے قوم سمود کا وہ شخص مراد ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا. شارحین نے اس مقام پر کلام کیا ہے اور کہا ہے، امام اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں شاعر زہیر ابن ابی سلمہ سے غلطی ہو گئی. یہ احمر جو ہے یہ تو قوم سمود میں گزرا ہے، وہ اونٹنی جو تھی وہ قوم سمود کے لیے بھیجی گئی تھی، قوم عاد کے لیے نہیں. تو یہاں شاید سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. جبکہ بعض شارحین پھر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، غلطی نہیں ہوئی. یہ بات چونکہ سب لوگوں کو معلوم تھی کہ وہ اونٹنی کس کی طرف بھیجی گئی ہے؟ قوم سمود کی طرف. اور احمر کس قوم کا آدمی تھا؟ قوم سمود کا. چونکہ یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن اس قوم سمود کو ذکر کرنے کے بجائے شاعر نے عاد کہہ دیا، وسعت سے کام لیتے ہوئے، وسعت سے کام لیتے ہوئے، اس لیے کیونکہ وزن شعری کے اندر سمود لفظ لانے کی گنجائش نہیں تھی. اگر قوم سمود کا لفظ یہاں لایا جاتا تو پورے شعر کا وزن خراب ہو جاتا، اس لیے شاعر نے وسعت سے کام لیتے ہوئے اشارہ تو قوم سمود ہی کی طرف کیا، لیکن لفظ کیا استعمال کر لیا؟ عاد کا. اور چونکہ یہ بات سب کو معلوم تھی، اور وہ دونوں قوموں کا زمانہ بھی بڑا قریب قریب کا ہے، میں نے بتلایا صرف 100 سال کا فرق ان دونوں کے درمیان، اور ان کے اخلاق و کردار بھی ایک جیسے تھے، اس لیے بولا تو عاد لیکن مراد کیا ہے؟ سمود ہے. جبکہ امام مبرد رحم اللہ نے عجیب جواب دیا، وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ شاعر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ عربی زبان کا فصیح و بلیغ شاعر ہے، یہ قوم سمود کو قوم عاد کہہ رہا ہے. معلوم ہوا قوم سمود کو بھی قوم عاد کہتے ہیں، قوم سمود کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہی، اور دلیل ان کی یہی شعر ہے،
کہ کا احمر عادن کے عربی زبان کی شاعری کا بے تاج بادشاہ وہ قوم سمود کے لیے لفظ عاد بول رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قوم سمود کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے, عاد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اور پھر قرآن سے بھی دلیل ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں عاد دراصل دو ہیں بھائی. قرآن میں عاد اولا کا ذکر آیا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں عاد اولا معلوم ہوا جو ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی وہ عاد اولا ہے, اور یہ جو سمود ان کے بعد آئی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اس کو بھی قوم عاد کہتے ہیں, لیکن یہ عاد ثانیہ ہے, یہ عاد اخیرہ ہے, یہ عاد آخرہ ہے, دوسری عاد ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ عاد اس کا بھی نام ہے. تو دلیل میں وہ یہی شعر ذکر کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اشعار بہترین زبردست یاد کریں بھائی. یہ اس میں ایک ایک شعر کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ ایک دلیل کی طرح مضبوط چیز ہے, اس کو آپ کہیں پر بھی پیش کر سکتے ہیں بطور دلیل کے بھائی. اچھا, ارضع یرضع کے معنی دودھ پلانا, ماں کا بچے کو دودھ پلانا. فطمی فطم یفطمو کے معنی ہے بچے کا دودھ چھڑانا. تو شاعر کہتا ہے فتنتج لکم غلمان اشعما, پھر یہ جنگ تمہارے لیے جنم دے گی. غلمان اشعما اے غلمان شؤم نحوست کے لڑکوں کو, یہ جنگ تمہارے لیے نحوست کے لڑکے پیدا کرے گی. کلہم کا احمر عادن, وہ سارے کے سارے قوم سمود کے احمر جیسے آدمی کی طرح ہوں گے. یعنی وہ کتنا منحوس تھا کہ اس کی وجہ سے اس نے اونٹنی کو قتل کیا اور پھر پوری اس قوم کو تباہ کر دیا گیا بھائی. تو وہ جنگ تمہارے لیے جنم دے گی غلمان اشعما نحوست کے ایسے لڑکوں کو کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے کا احمر عادن, وہ قوم سمود کے احمر کی طرح کا ہوگا. ثم ترضع, پھر جنگ جو ہے ان کو دودھ پلائے گی ان لڑکوں کو. فتفطمی, پھر ان کا دودھ چھڑائے گی, پھر یہ جنگ ان کو دودھ بھی پلائے گی اور ان کو دودھ بھی چھڑائے گی. یعنی یہ جنگ نحوست اور شر اس سے پیدا ہوں گے, اور پھر وہ شر کوئی چھوٹے موٹے شر نہیں ہوں گے بلکہ جنگ ان کی پوری تربیت کرے گی اور ان کو بھی اسی طرح منحوس بنا کر پھر ان کو چھوڑے گی بھائی. مانا سمجھ میں آ گیا؟ ان کو بھی انہی کی طرح منحوس بنا دے گی. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ فَتُنْتِجُ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعُ فَتَفْطِمِي, پس وہ جنگ تمہارے لیے پیدا کرے گی نحوست کے لڑکوں کو, ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ قوم سمود کے احمر جیسے شخص کی طرح کا ہوگا. ثُمَّ تُرْضِعُ, پھر وہ جنگ ان کو دودھ پلائے گی. فَتَفْطِمِي, پھر دودھ چھڑائے گی, یعنی ان کی کامل تربیت کرے گی نحوست کے اندر. اور یہ جو آیا غلمان اشعما, غلمان اشعما میں نے بتلایا غلمان مضاف ہے اور اشعم یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور غلمان بھی نکرہ اور اشعم بھی نکرہ, اور نکرہ کی طرف اضافت کی جائے تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے. اور آگے آ رہا ہے کلہم کا احمر عادن, کلہم ہے مبتدا اور کا احمر عادن اس کی خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اور آپ نے پڑھا تھا, میں نے ضابطہ بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے, کیونکہ وہ جو فعل ہے اس نے اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر جملہ بننا ہے, اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے, اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو عموماً وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت. تو یہاں پر بھی غلمان اشعم یہ نکرہ آیا بھائی. اور آگے کلہم کا احمر عادن یہ پورا جملہ آیا, جملہ اسمیہ, اور جملہ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ کے حکم میں. تو یہ صفت بنے گی غلمان کے لیے, کیونکہ غلمان اگرچہ مضاف ہے لیکن اضافت کے باوجود یہ نکرہ ہے. تو نکرہ کے بعد آگے کلہم کا احمر عادن یہ پورا جملہ آیا, تو یہ اس نکرہ کے لیے صفت بنے گا. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ فتنتج لکم, تو یہ جنگ تمہارے لیے جنم دے گی, پیدا کرے گی. غلمان اشعما, موصوف اور موصوف صفت کا ترجمہ نکرہ میں کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں. دیکھیے ترجمہ, فتنتج لکم, پس یہ جنگ تمہارے لیے پیدا کرے گی غلمان اشعما, ایسے نحوست کے لڑکے
کہ کلہم کا احمر عادین، کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں قوم عاد کے احمر جیسے ہوں گے، قوم عاد کے قوم ثمود کے احمر جیسے شخص جیسے ہوں گے، ایسے لڑکے جنگ پیدا کرے گی، تم متر سے پھر ان کو دودھ پلائے گی یہ جنگ، فتح تیمی اور پھر ان کا دودھ چھڑائے گی یعنی کامل تربیت کرے گی اور ان کو بھی دوسروں کی طرح منحوس بنا دے گی. بھائی مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان اشعار میں وہ جنگ کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے، اس کی تباہ کاریاں ذکر کر رہا ہے اور لوگوں کو منع کر رہا ہے، دیکھو صلح ہو گئی، معاہدے ہو گئے، قسمیں کھا لیں، دیتیں ادا کر دی گئیں، اب تم میں سے کوئی شر نہ پھیلائے، یہ نہ ہو کسی ایک کے شر پھیلانے کی وجہ سے پھر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں اور پھر وہی تباہ کاریاں اور ہولناکیاں ہر طرف پھیل جائیں اور پھر یہ کسی کے بس میں نہیں رہتا، جنگ کی ہولناکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ہر روز نئے سے نئے شر اس سے پیدا ہوتا ہے اور اس شر کی ہولناکی پہلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ شر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے اور قبیلے کے قبیلے اس کے اندر ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. دیکھو غدر نہ کرنا، معاہدہ کر لیا ہے، اب اس معاہدے پر قائم رہنا. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.